دست خدا بر سر ماست، خامن ای رهبر ماست، حسین حسین شعار ماست، خمینی افتخار ماست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. میں ڈائس پر تشریف فرما، علماء کرام اور دانشوران اور اس محفل میں حاضر تمام افراد کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اس کے بعد بعدت حمد خدا و نعت رسول، میں نے جس حدیث شریفہ کو سرنام سخن قرار دیا یا اسے قرات کا شرف حاصل کیا، اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اسلام غلبہ پانے والا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کہ اور اگر اس حدیث شریف کو اگر مجسم صورت میں دور حاضر میں اگر دیکھنا ہے تو وہ انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی بنیادوں کا مکمل نمونہ اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر سماج کس اعلیٰ اقدار تک پہنچ سکتی ہے، اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو ہم انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ کو دیکھیں، انقلاب ایرانی اسلامی کے برکات کو دیکھیں. اگرچہ کہ تاریخ اسلام میں کئی دور ایسے آئے جہاں پر شیعوں نے اسلام کے حقیقی چہرے کو واضح کیا اور بنی امیہ اور بنی عباس کی جانب سے جو اسلام کے چہرے کو داغدار کیا گیا تھا، اس داغدار چہرے سے نقاب کو ہٹا کر انہوں نے بتایا کہ حقیقی اسلام کیا ہے. بس اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کا عام طور پہ مطالعہ کیوں کرتے ہیں. تاریخ کا ہم عام طور پہ تین مقصد کے لیے مطالعہ کرتے ہیں. ایک یہ کہ کسی بھی واقعے کا زمانہ معین کیا جائے کہ کون سا واقعہ کب رونما ہوا، اسی لیے ہم ان تاریخی اطلاعات کو حاصل کرتے ہیں کہ کون سا واقعہ کس وقت رونما ہوا، اس کو ہم تاریخ عمومی کہتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم تاریخ کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مختلف اقوام کے کلچر کو سمجھ سکیں، ان کی تہذیب کو سمجھ سکیں، ان کے ثقافت کو سمجھ سکیں. اس کے بعد ہم کیٹیگری اور مختلف شعبوں میں اسے بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایران کی تہذیب ہے، یہ عراق کی تہذیب ہے، یہ ہندوستان کی تہذیب ہے، یہ غرب کی تہذیب ہے. ان تہذیبوں کو ہم کیسے جدا کرتے ہیں؟ در حقیقت ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے. اور تیسرا، اس کو ہم تاریخ علمی کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی قوم ترقی کے منازل اگر طے کرتی ہے یا تنزل کا دور اگر دیکھتی ہے تو اس کے اسباب اور عوامل کیا تھے، کن بنیادوں کی وجہ سے اس نے ترقی کی، کن بنیادوں کی وجہ سے وہ تنزل کی طرف آئی. اس تاریخ کے مطالعے کو تاریخ فلسفی کہتے ہیں. تو در حقیقت اگر ہم کو ایران اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران کی اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو اس جہت سے کرنا چاہیے کہ تاریخی واقعات اور ایرانی تہذیب کے اوپر توجہ سے کہیں زیادہ ان کے اسباب و عوامل، ان کے ترقی کے اسباب و عوامل کیا تھے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کی طرف فوکس کریں گے اور ان چیزوں کو درک کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنی سوسائٹی کو بھی اس ماڈل میں ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ورنہ آج 39 سال ہو گئے، 39 سال کے بعد انقلابی اسلامی ایران نے مسلسل ترقی کی اور کچھ اثر اس کا تھوڑا بہت پاکستان نے لیا، کشمیر میں لیا، ہلکی سی جھلک ہم کو علی پور میں نظر آتی ہے، ہم کو لبنان میں نظر آتی ہے، لیکن ہندوستان کے دیگر علاقوں میں ہم کو انقلاب اسلامی کا وہ اثر نظر نہیں آتا، تو وجہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ کچھ لوگ جو اس کے دشمن تھے انقلاب اسلامی ایران کے، جس کو سمجھ نہیں سکے، نظام ولایت فقیہ کو نہیں سمجھ سکے، وہ اس سے جڑ نہیں سکے، اور جن لوگوں کو جڑنے کی توفیق نصیب ہوئی ان لوگوں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، اس معنی میں جس معنی میں تبدیلی پیدا کرنا چاہیے تھا. تو پھر اس طریقے کی محفلیں اور جلسوں سے ہوگا کیا کہ ہم صرف ایک تاریخی واقعے کی یاد منا کر گزر جائیں گے، اس کا اثر ہماری اپنی زندگی پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تبدیلی ہمارے اندر رونما نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم انقلاب اسلامی ایران کی موجودہ ترقیات کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اسباب و عوامل کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جن بنیادوں پہ ان لوگوں نے ترقی کی، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی ان بنیادوں پر ترقی کر سکتے ہیں. ممکن ہے اس اعلیٰ معیار پر نہ صحیح، لیکن اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سوسائٹیوں اور سماجی لیول کے حساب سے، اپنی اپنی تعلیمی معیارات اور امکانات کے حساب سے، ہم بھی کسی حد تک ترقی کر سکتے ہیں اور وہ تبدیلی اپنے اندر لا سکتے ہیں. میری ناقص نظر میں سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آئی، جن شخصیتوں نے انقلاب اسلامی کو ثمر آور کیا اور ایرانی قوم کو ساری دنیا میں پر افتخار بنایا، ان کا سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے بندے تھے اور محب اہل بیت تھے. آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ اور آیت اللہ خامنائی کی سیاسی شخصیت سے کہیں زیادہ ان کی علمی اور معنوی شخصیات ہے. جس نے ان کی تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں اور اس ایمان کی پختگی کے نتیجے میں انہوں نے ایک قوم میں انقلاب لانے میں وہ کامیاب ہوئے. یہی امام خمینی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نجف حشرف میں اور معصوم خم کے دربار میں تقریباً گھنٹوں زیارت نامے پڑھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بے شمار کتابوں کے مؤلف تھے. لوگوں کی، طالب علموں کی پہلے ذہنی تربیت کی. جب ایک قوم کو تعلیمی اعتبار سے تیار کر لیا تو اس وقت انقلاب کا نعرہ لگایا. اس وقت ان کے پاس اتنی فوج تھی کہ جس کے سہارے وہ انقلاب کے اس کاروان کو آگے بڑھا سکے در حقیقت انہوں نے اپنے مدارس میں، اپنے حوزے میں، اپنے حلقے میں لوگوں کو پہلے اسلامی فکر میں ڈھالا، اس کے بعد انقلاب اسلامی کا نعرہ لگایا. آج اگر ہماری بھی کوئی کامیابی کا راستہ بن سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی نسل کو اسلامی فکر دیں، ان کو اس میں ڈھالیں، اور اس کے بعد ان کو کسی پلیٹ فارم پر بلائیں، تو وہ نتیجہ بخش ہو سکتا ہے. دوسری خوبی جو ان بزرگواروں میں نظر آتی ہے وہ ہے ایمان کی پختگی، استقامت. جب کبھی کوئی انقلاب کو لے کر، انقلابی تحریک کو لے کر اٹھتا ہے تو اس کے مقابل ضد انقلاب کی تحریک بھی کھڑی ہوتی ہے اور اس انقلاب کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتی ہے. رہبر معظم اور امام خمینی کی زندگی میں ایسے سخت ترین حالات آئے کہ دشمنوں کے طعنوں کو برداشت کرنا پڑا، ان کے خلاف قلم اٹھائے گئے، ان کو وہابیوں نے برا بھلا کہا، اہل سنت نے برا بھلا کہا، استعماری طاقتوں نے برا بھلا کہا، بلکہ وہ شیعہ جو ولایت فقیہ کے نظام کو نہیں سمجھ سکے، ان لوگوں نے ان بزرگوں کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، کسی کو خاطر میں نہیں لایا، اپنے موقف پر ڈٹے رہے. آخر اتنی پختگی ایمان کی کہاں سے آئی؟ 8 سالہ جنگ میں ہزاروں نوجوان اسلام کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور دنیا بھر کے لوگ یہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے نوجوان نسلوں کو تباہ کر دیا، ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن آخر امام خمینی کے آخر کیسی ایمانی پختگی تھی کہ آپ ان تمام طعنے اور تمام اعتراضات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور آج ڈٹے رہنے کا وہ عالم ہے کہ آج انقلاب اسلامی 39 سال سے اپنی جگہ پر پا برجا ہے اور افتخار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. پورے افتخار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کا بہترین نتیجہ جو ہم کو دیکھنے کو آتا ہے، اگر ہم نتائج دیکھیں انقلاب اسلامی کے کیا ہے، کیوں رونما ہوا، اس کے اسباب تلاش کریں اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے، یہ اگر جا کر دیکھیں تو انقلاب اسلامی ایران کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے گناہ کی طرف جائے، ورنہ حکومت نے انہیں پاک باز بنانے، نیک بنانے کے اتنے امکانات پیدا کر دیے کہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے، گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ شراب خوری کو ممنوع قرار دیا، بے حجابی کو ممنوع قرار دیا، اور غریبوں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جن کے مسائل کو حکومت اسلامی خود حل کرتی ہے، اور سیاسی اعتبار سے ایسے قوانین انہوں نے وضع کیے جس کی وجہ سے اسلامی امت کے عزت اور وقار کو ساری دنیا کے سامنے برقرار رکھا، کبھی بھی اصولوں کا سودا نہیں کیا، نہ کاروبار کے لیے، نہ اقتصاد کے لیے، نہ ہی اپنے قوم کی معمولی ضرورتوں کے لیے، ان سب کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اقتصادی پابندیوں کو جھیل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ آخر ان کے پاس اتنی جرات کہاں سے آئی، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا، اتنا بڑا معیار طرز جہان بانی اور حکومت چلانے کا کہاں پر آیا؟ تو در حقیقت یہ دین ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام کی۔ اگر یہ در اہل بیت سے وابستہ نہ ہوتے اور امیر المومنین کی طرز جہان بانی نہ سیکھتے، حکومت کرنے کا نظام نہ سیکھتے، تو اس وقت یہ ایسی اسلامی حکومت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے۔ تو ان کی کامیابی کا راز اسلام اور اسلام سے وابستگی ہے، اور ہماری بھی کامیابی کا راز اسلام سے وابستگی میں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اسلام سے نہیں جوڑیں گے، کوئی لیڈر آ جائے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم چاہیں اس بات کو۔ دیکھیے، جب ایران میں یہ بات ہوئی کہ اسلام میں یہ حکومت مشروعیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، قانونی ہے یا نہیں ہے، تو دنیا کی ساری بڑی طاقتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ حکومت غیر قانونی ہے، کیونکہ اس کے سابقہ بادشاہ کو ان لوگوں نے زور زبردستی باہر کر دیا اور اس حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو وہاں پر امام خمینی نے دو قانون جاری کیے اور اس کا نام رکھا اسلامی انقلاب اسلامی جمہوری ایران۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے اسلامی، دوسرے ہے جمہوری۔ جمہوری یعنی ڈیموکریٹک، اسلامی یعنی اسلام کے مطابق چلنے والی حکومت۔ جہاں پر حکومت اسلام کے مطابق چلے وہاں پر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اسلام تو کسی کا پابند نہیں ہے، اس کا قانون اٹل ہے، جب وہ قانون نافذ کر دیا جائے تو سب کو ماننا واجب ہے، چونکہ یہ قانون خدائی قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ یہ جمہوریت کا دم چھلا کیوں ہے، یہ ڈیموکریسی کا نام کیوں ہے؟ اس کو اسی لیے رکھا گیا کہ اسے قانونی بنایا جائے۔ کس طریقے سے قانونی بنایا گیا؟ لوگوں سے الیکشن کروایا گیا کہ تم کو اسلامی حکومت چاہیے یا نہیں چاہیے۔ جب لوگوں نے رائے دی کہ ہم کو الیکشن کے بعد کہ ہم کو اسلامی حکومت چاہیے، غیر اسلامی حکومت نہیں چاہیے، تو کہا کہ اب جب اسلامی حکومت کو قبول کر لیا تو اب اسلام تم پر حکومت کرے گا، کیونکہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو معلوم ہوا انہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا، بعد میں اسلامی حکومت ان کے سروں پر آئی۔ ہم کو بھی پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم اس قانون کی پیروی کریں گے اور وہ تبدیلی ہمارے اندر آئے گی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دسویں دعا ہوں کہ اے پروردگار، اس انقلاب اسلامی ایران کو کامیابی نصیب فرما اور اسے اس زمانے تک قائم رکھ جب تک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور نہ ہو جائے، اور اس انقلاب کے اثرات دنیا کے کونے کونے میں نظر آئے، اور ساری دنیا امام زمانہ کی تڑپ میں انتظار کرے اور ان کی عدل و انصاف سے بری حکومت کا مزہ چکھ سکے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم۔